है रमजान में आती नमाज़े तरावी, सुनो क्या सिखाती नमाज़े तरावी।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल रमज़ान मुबारक के पुरकैफ लम्हात में दरस तरावी हमारा जारी है। आज भी इंशाअल्लाह तबारक व तआला दरस तरावी के हवाले से कुछ बातें सुनेंगे और आज 14वें पारे के खुलासे के तौर पर और चंद आयात का कुछ तारुफ और कुछ उसके हवाले से गुफ्तगु हम करेंगे। 14वें पारे में बुनियादी एतबार से दो सूरतें मौजूद हैं, एक सूरतुल हिज्र और दूसरी सूरह नहल। हिज्र एक वादी का नाम है और चूँकि इसमें कौम समूद रहा करती थी और उनका तस्किरा सूरत के अंदर किया गया है, तो उसी नस्बत से इस सूरत का नाम हिज्र रखा गया है और उनको अस्हाबुल हिज्र कहा गया है। और दूसरी सूरत सूरह नहल है। नहल ये शहद की मक्खी को कहा जाता है। इस सूरत में चूँकि अल्लाह पाक ने मुख्तलिफ अजाइबात को बयान करने के साथ साथ शहद की मक्खी का भी तस्किरा किया है, इससे निकलने वाले शहद में जो शिफा है उसका जिक्र भी किया है, इसलिए इस सूरत को सूरतुन नहल कहा जाता है। सूरह हिज्र की जो पहली आयत है वो 13वें पारे के आखिर के अंदर है और दूसरी आयत से 14वें पारे की इब्तिदा होती है। अल्लाह जल्ला शानहु इरशाद फरमाता है, रुबमा यबद्दुल लदीन कफरू लव कानू मुस्लिमीन, यानी जो काफिर हैं वो इस बात की तमन्ना करेंगे काश के हम मुसलमान होते। ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون, आप इनको छोड़ दीजिए कि ये खाते रहें, लुत्फ अंदोज होते रहें और उम्मीदें इनको गफलत में डाले रखें तो अन करीब ये लोग जान लेंगे। यानी आज ये कुफार इनकार करते हैं, आप पर ईमान लेकर नहीं आते, अल्लाह की आयात पर ईमान लेकर नहीं आते, तो दुनिया के अंदर ये इस तरह के मामलात कर रहे हैं, लेकिन जब ये अजाब को देखेंगे आखिरत में जब इनको उठाया जाएगा तो फिर ये तमन्ना करेंगे कि काश हम मुसलमान होते। आप अलैहिस्सलाम को फरमाया गया कि इनको छोड़ दें, खाते पीते रहें, लुत्फ अंदोज होते रहें, लंबी लंबी उम्मीदें जो इन्होंने बांधी हुई हैं भले इनको गफलत में डाले रखें, लेकिन जब मरेंगे तो फिर ये देखेंगे कि इन्होंने क्या किया है और फिर इनको सारी बातें मालूम हो जाएंगी कि आप जो दावत दीन लेकर आए हैं, आप अल्लाह पाक की तरफ जो बुलाते हैं ये हक और सच है और आपका रास्ता बिल्कुल सीधा रास्ता है। इसके बाद अल्लाह जल्ला शानहू ने इसकी आयत नंबर 9 में इरशाद फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफिज़ून, यानी बेशक हम ही इस जिक्र यानी कुरान को नाजिल करने वाले हैं और हम ही इसकी हिफाजत फरमाने वाले हैं। यह मशहूर मारूफ आयत है और इसमें अल्लाह पाक ने अपने पाक कलाम कुरान मजीद फुरकान हमीद की हिफाजत का जिम्मा अपने ऊपर लिया है। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह पाक ने सूरतुल माईदा में इस बात का जिक्र फरमाया कि जो पिछली किताबें थीं वो उनकी उम्मत के ही सिपुर्द कर दी गईं कि वो इसकी हिफाजत करें, तो वो इसकी हिफाजत नहीं कर सकें और उसके अंदर तहरीफ कर दी, तब्दीली कर दी, लेकिन इस किताब का जो हिफाजत का जिम्मा है वो अल्लाह जल्ला शानहू ने वो अपने ऊपर लिया है, लिहाजा इसमें किसी तरह की कोई तब्दीली कोई तहरीफ ये मुमकिन नहीं है। यहाँ कुरान मजीद फुरकान हमीद के लिए अल्लाह पाक ने जिक्र का लफ्ज इस्तेमाल फरमाया है, तो कुरान मजीद फुरकान हमीद अल्लाह पाक का आला तरीन जिक्र है कि कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत करना ये अल्लाह पाक का जिक्र है। जो बंदा कुरान मजीद फुरकान हमीद को पढ़ता है वो अल्लाह पाक का जिक्र करने वाला शुमार होता है। कुरान मजीद फुरकान हमीद की जो हिफाजत है उसके हवाले से भी उलमा ने दो बातें जिक्र की हैं कि कुरान पाक की हिफाजत अल्लाह पाक ने अपने जिम्मे पर ली है, लिहाजा इस उम्मत के लिए इस बात को मुकर्रर किया गया है कि वो इस कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत जबानी भी करेगी और साथ ही साथ इसको याद भी करेगी। لہذا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک سے ہمیشہ قرآن مجید فرقان حمید کے الفاظ کی ایک بہت بڑی تعداد آپ کو ملے گی۔ چھوٹے چھوٹے بچے قرآن مجید فرقان حمید کو یاد کرتے ہیں، اور حفاظت کا جو دوسرا طریقہ کار ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کی کتابت ہے، یعنی اس کو باقاعدہ لکھا گیا، لکھ کر اس کو محفوظ کیا گیا۔ دونوں چیزوں کو جب ہم پیش نظر رکھتے ہیں تو ایک کمال ہمارے سامنے ظاہر ہوتا ہے کہ آج 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن ایک چھوٹا سا بچہ جب قرآن مجید فرقان حمید کسی بڑے سے بڑے قاری سے سنتا ہے اور اس قاری کے پڑھنے میں کوئی غلطی ہوتی ہے تو وہ چھوٹا بچہ اس پہ تنبیہ کر دیتا ہے کہ یہاں آپ سے غلطی ہوئی ہے۔ دوسرا یہ کہ جو بندہ پڑھتا ہے اس کا پڑھا ہوا اسی صورت میں معتبر ہوتا ہے جبکہ وہ لکھے ہوئے قرآن مجید فرقان حمید کے موافق ہوتا ہے، اس کے مطابق ہوتا ہے۔ اور لکھا ہوا بالفرض اگر لکھے ہوئے میں کسی طرح کی پرنٹنگ کی غلطی ہو گئی ہے تو جو حفاظ ہیں اللہ پاک نے ان کے دلوں کے اندر قرآن پاک کو اس طرح محفوظ فرما دیا ہے کہ چاہے غلطی سے یا جان بوجھ کے اس میں کوئی غلطی کی گئی ہو، وہ اپنے حفظ کی بنیاد پر اس غلطی کو ٹھیک کر سکتے ہیں، اس میں کریکشن کر سکتے ہیں۔ تو کسی بھی طرح کسی حرف کا، کسی لفظ کا، کسی حرکت یعنی زبر زیر پیش کا، کسی طرح کا کوئی اس کے اندر اضافہ نہیں کیا جا سکتا، کوئی کمی نہیں کی جا سکتی، کوئی تبدیلی اس کے اندر نہیں کی جا سکتی۔ یوں اللہ جل شانہ نے اپنے اس پاک کلام کی حفاظت فرمائی، اور اسی حوالے سے اللہ پاک نے سورہ حامیم السجدہ میں یہ فرمایا وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِن خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِن حَكِيمٍ حَمِيدٌ، یعنی یہ عزیز کتاب ہے، غالب کتاب ہے، عزت والی کتاب ہے، اس میں نہ آگے سے کوئی باطل یعنی غلط بات آ سکتی ہے، نہ پیچھے سے کوئی غلط بات آ سکتی ہے۔ یہ تو اللہ، وہ اللہ کے جو حکیم ہے، جس کی تعریف کی گئی ہے، اس کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے۔ تو کوئی بھی غلط بات چاہے وہ معنی کے اعتبار سے ہو، وہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر شامل نہیں کی جا سکتی۔ قرآن مجید فرقان حمید کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے اس امت کو یہ سعادت دی ہے کہ اس کا چھوٹا سا بچہ بھی قرآن مجید فرقان حمید کو حفظ کر لیتا ہے۔ حالانکہ جو پچھلی کتابیں تھیں، توریت ہو، انجیل ہو، زبور ہو، وہ صرف اور صرف اس امت کے نبی علیہ السلام کو مکمل یاد ہوا کرتی تھی، باقی کسی اور کو مکمل یاد نہیں ہوا کرتی تھی۔ تو اللہ جل شانہ ہم سب کو بھی قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کا ذوق و شوق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی قرآن مجید فرقان حمید کو حفظ کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ اتنا یاد رکھیے گا، یہ مسئلہ بھی ذہن نشین رہے، کہ کم از کم ایک آیت کا حفظ کرنا یہ ہر مسلمان عاقل بالغ کے اوپر فرض ہے، کیونکہ نماز کے اندر کم از کم ایک آیت کا پڑھنا یہ فرض ہوتا ہے، اور پوری سورۃ الفاتحہ اور اس کے ساتھ ایک سورت، یا ایک سورت کی جگہ تین آیتیں، یا تین آیتوں کی جگہ ایک بڑی آیت، اس کا حفظ کرنا ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے، ضروری ہے کہ وہ اسے یاد رکھے گا تاکہ اس کی نماز اس کے ذریعے سے ٹھیک ہو سکے۔ اور پورے قرآن مجید فرقان حمید کا حفظ کرنا یہ فرض کفایہ ہے، یعنی اگر بعض نے اس کو حفظ کر لیا تو باقی تمام کے اوپر سے یہ فرض پورا ہو جائے گا۔ اسی صورت میں اللہ جل شانہ نے انسان اور جنات کی تخلیق کا ذکر کیا کہ کس طرح اللہ پاک نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، اور لپکتے ہوئے شولوں سے اللہ پاک نے جنات کو پیدا کیا، پھر شیطان کی سرکشی کا ذکر کیا کہ کس طرح اس نے اللہ پاک کی نافرمانی کی، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، پھر اس کے بعد اللہ پاک سے قیامت تک مہلت مانگی، اللہ پاک نے مہلت دی، اور پھر اللہ پاک کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے کہا کہ تو نے جو مجھے راہ سے دور کیا ہے، مجھے اغوا کیا ہے، راہ سے ہٹایا ہے، تو میں ان کے لیے یعنی اولاد آدم کے لیے زمین کے اندر زینت پیدا کر دوں گا، یعنی ان کو لہو و لعیب کے اندر ڈال دوں گا، اور ان تمام کو میں بہکانے کی کوشش کروں گا سوائے تیرے مخلص بندوں کے۔ تو اللہ جل شانہ نے اس سے یہی ارشاد فرمایا کہ یہ جو سیدھے بندوں کا راستہ ہے، یہی میرا سیدھا راستہ ہے، اور میرے جو نیک بندے ہیں، صالح بندے ہیں، ان پر تیرا کوئی زور جبر نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ جل شانہ نے جہنم کا تذکرہ کیا کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں اور ہر ایک کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے کہ وہ جہنم کے کس دروازے سے جہنم میں داخل ہوگا۔ اللہ پاک نے جہنم کا تذکرہ فرمانے کے بعد نیک لوگوں کا تذکرہ کیا کہ ان المتقین فی جنات و عیون، کہ بے شک جو پرہیزگار لوگ ہیں وہ جنتوں کے اندر، باغات کے اندر ہوں گے اور چشموں کے اندر ہوں گے۔ ان سے کہا جائے گا کہ ادخلوها بسلام آمنین، کہ اس جنت کے اندر سلامتی کے ساتھ، امن کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ اور دنیا کے اندر جو ان کے سینوں کے اندر آپس میں ایک دوسرے سے عداوت تھی، بغض تھا، کینہ تھا، اس کے بارے میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ، کہ ان کے سینوں کے اندر جو بھی کینہ تھا وہ سارا کا سارا ہم نکال دیں گے اور یہ ایک دوسرے کے سامنے تختوں کے اوپر بھائی بھائی بن کر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ، ان کو اس جنت کے اندر کسی طرح کا کوئی سر درد بھی نہیں پہنچے گا اور یہ کبھی بھی اس سے، جنت سے نکالے نہیں جائیں گے۔ تو اللہ جل شانہ ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھے، ان کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو جہنم میں لے جانے والے ہیں، اور نیک اعمال کرنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، اور بلا حساب و کتاب اللہ پاک جنت میں ہمیں داخلہ نصیب فرمائے۔ اسی صورت میں اللہ جل شانہ نے نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا حکم ارشاد فرمائے کہ فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین انا کفیناک المستہزئین الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر فسوف یعلمون، یعنی اے محبوب، جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ بلا روک ٹوک اسے بیان کر دیں، یعنی جہر کے ساتھ کھلے عام اس کو بیان کر دیں اور مشرکوں سے آپ منہ پھیر لیں۔ پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ آپ اپنے قریبی لوگوں کے درمیان اس دعوت دین کو عام کریں، یعنی خفیہ طور پر آپ کو دین متین کی دعوت کا حکم دیا گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ واضح طور پر کھلے عام جو ہے جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ لوگوں کے سامنے بیان کریں اور مشرکین کی پرواہ نہ کریں، ان سے منہ پھیر لیں۔ پھر فرمایا کہ انا کفیناک المستہزئین، جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دعوت دین دیتے، اللہ پاک کی راہ کی طرف بلاتے، تو یہ مشرکین آپ کے ساتھ استہزاء کیا کرتے تھے، مذاق کیا کرتے تھے، مذاق اڑایا کرتے تھے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ان مذاق اڑانے والوں کو ہم دیکھ لیں گے، وہ مذاق اڑانے والے کہ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتے ہیں ان قریب وہ لوگ جان لیں گے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضُوِيكُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہم جانتے ہیں، بلا شبہ ہم جانتے ہیں کہ یہ جو باتیں کرتے ہیں ان کی باتوں کی وجہ سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، یعنی آپ کو تکلیف پہنچتی ہے، دل رنجیدہ آپ کا ہوتا ہے، لیکن فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ، آپ اپنے رب کی تسبیح کرتے رہیں اور سجدہ گزاروں میں سے ہی رہیں۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ یقین یعنی موت آ جائے، موت کے وقت تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام عبادت کرتے رہیں، آپ کا کام اپنے رب عز و جل کی طرف متوجہ ہونا ہے، ان لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات یہ کافی ہوگی۔ اس کے بعد اللہ پاک نے سورۃ النحل بیان فرمائی، سورۃ النحل کا اس پارے کے اندر تذکرہ ہے۔ نحل کے حوالے سے میں نے عرض کیا کہ نحل شہد کی مکھی کو کہا جاتا ہے۔ یہ جو سورت ہے اس میں اللہ پاک کی بہت ساری نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور ایسی نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ اگر بندہ توجہ کے ساتھ اس سورت کو بار بار پڑھتا رہے تو اللہ پاک کی جو نعمتیں ہیں، اس کے انعامات ہیں، اس کی جو رحمتیں ہیں، بندہ اسے پڑھتا جاتا ہے پڑھتا جاتا ہے اور اپنے رب کی محبت اس کے دل کے اندر بڑھتی جاتی ہے، حتیٰ کہ اس سورت ہی میں اللہ پاک خود ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو تو تم اسے شمار نہیں کر سکتے۔ اِنَّ اللَّهَ لَغَفُورُ الرَّحِيمُ، بے شک اللہ پاک غفور ہے، بخشنے والا ہے، رحیم ہے، رحم فرمانے والا ہے، مہربانی فرمانے والا ہے۔ اللہ پاک نے اس سورت کی ابتدا میں اپنی چند نعمتوں کا تذکرہ کیا، ان میں سے ایک نعمت یہ ذکر کی کہ اس نے مختلف جانور پیدا کیے جس میں ہمارے لیے طرح طرح کے فائدے ہیں، ان میں ہمارے لیے زینت کا سامان بھی ہوتا ہے، اور ہمارے جو بڑے بڑے بوجھ ہوتے ہیں جن کو ہم خود سے نہیں اٹھا سکتے، اگر اٹھائیں تو بڑی مشقت کے ساتھ کسی دور مقام پہ پہنچ سکیں۔ اللہ پاک نے ان جانوروں کو پیدا کیا جن کے اوپر بوجھ رکھ کر بندہ دور سے دور جا سکتا ہے۔ ان ربکم لرؤوف الرحیم، بے شک آپ کا رب یہ رؤوف ہے، رحیم ہے، بہت زیادہ مہربان ہے، مہربانی فرمانے والا ہے۔ پھر فرمایا والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینا ویخلق ما لا تعلمون، بہت سارے جانور پیدا کیے، ان میں سے اللہ پاک نے گھوڑے بنائے، اللہ پاک نے اس میں سے کھچر بنائے، گدھے بنائے، جن کے اوپر سامان لادا جاتا ہے، اور یہ اس زمانے کے اعتبار سے ذکر کیا کہ یہ تمہارے لیے زینت ہیں۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اس زمانے کے افراد سے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اور ہمارے اعتبار سے بھی ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ پاک اور بہت ساری ایسی سواریاں پیدا کرے گا کہ جسے تم نہیں جانتے۔ اور ظاہر ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے دور کے بعد، تابعین کے دور کے بعد، پچھلے دور کے بعد، بالخصوص چند صدیوں سے جو سواریاں پیدا کی گئی ہیں، اس زمانے کے اندر ان سواریوں کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ریل ہو، بس ہو، کارگو جہاز ہو، اور طرح طرح کی سواریاں یہ پیدا کی گئیں، اور نہ جانے کون کون سی سواریاں پیدا کی جائیں گی۔ اور یقیناً ان تمام کو پیدا کرنے والا اور لوگوں کو اس بات کی صلاحیت دینے والا اللہ جل شانہ کی ذات ہی ہے، اسی نے لوگوں کو اس بات کا شعور دیا، اس بات کی سوچ دی، اس بات کا ذہن دیا کہ وہ اس طرح کی سواریاں بنا سکے۔ تو پہلے ہی اللہ پاک نے آج سے 1400 سال پہلے ہی ارشاد فرما دیا قرآن پاک میں کہ اللہ پاک ایسی سواریوں کو پیدا فرمائے گا کہ جسے تم نہیں جانتے۔ تو یہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ اسی طرح اللہ پاک نے سمندر کے حوالے سے ذکر کیا کہ سمندر کو اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا، یعنی تمہارے تابع کر دیا، تمہارے لیے بنایا اللہ پاک نے تاکہ تم اس میں سے مچھلی کا گوشت کھا سکو، اور اس میں سے تم موتی جواہر تلاش کر سکو کہ جنہیں تم پہنو اور اس کے ذریعے سے زینت حاصل کرو۔ اسی صورت میں اللہ پاک اپنی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے ان لکم فی الانعام لعبرۃ، کہ جو چوپائے ہیں، جانور ہیں، ان میں تمہارے لیے بڑی نصیحت موجود ہے کہ غور کرو تو اللہ پاک کی قدرت کے بہت سارے دلائل اس کے اندر موجود ہیں۔ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین، یعنی ہم تم کو ان کے پیٹوں میں سے نکلنے والی چیز پلاتے ہیں جو گوبر اور خون کے درمیان سے نکلتی ہے، یعنی خالص دودھ جو پینے والوں کے لیے بڑا آسان اور بڑا سہل ہوتا ہے، رچتا بستا ان کے لیے ہوتا ہے کہ وہ اس دودھ کو پئیں۔ یعنی اگر بندہ غور کرے تو اللہ پاک کی قدرت اس کے سامنے اس اعتبار سے آتی ہے کہ مثال کے طور پہ گائے ہے یا بھینس ہے، وہ کھاتی کیا ہے، چارہ ہمارے سامنے کھاتی ہے، ان کا مخصوص ایک کھانا ہے جسے وہ کھاتی ہے، اس کے پیٹ کے اندر خون بھی موجود، گوبر بھی موجود، لیکن اسی کے درمیان میں سے اللہ پاک دودھ پیدا فرماتا ہے جو اس کے تھن کے ذریعے ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ نہ اس میں گوبر کا کوئی شائبہ ہوتا ہے، نہ اس میں خون کا کوئی شائبہ موجود ہوتا ہے، خالص دودھ ہمارے سامنے آتا ہے۔ اگر انسان اس کی کوشش کرے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ خالص کوئی چیز اسے حاصل نہیں ہو سکے گی۔ تو اللہ پاک کی قدرت ان کے سامنے ہے کہ کس طرح جانوروں سے اللہ پاک دودھ نکالتا ہے، یعنی ہمیں اس بات کی صلاحیت دیتا ہے کہ ہم دودھ نکالیں، اور پھر یہ دودھ جب نکلتا ہے تو اس میں پیٹ کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں لیکن کسی طرح کی گندگی کا کوئی شائبہ اس کے اندر موجود نہیں ہوتا۔ اسی میں اللہ پاک نے جو شہد کی مکھی ہے اس کا تذکرہ کیا کہ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، یعنی شہد کی مکھی کی طرف اللہ پاک نے یہ اس کے دل کے اندر بات ڈالی، اس کو اس بات کا شعور دیا کہ وہ پہاڑوں کے اندر گھر بنائے، درختوں میں چھتے وہ بنائے، اور پھر وہ ہر طرح کے پھل سے کھائے، اور مختلف راستوں پر وہ چلے۔ پھر اس کے پیٹ سے اللہ پاک جو ہے وہ شہد کو نکالتا ہے جس کے مختلف طرح کے جو ہے وہ کلر ہوتے ہیں، اور اللہ پاک نے اس کے اندر لوگوں کے لیے شفا رکھی ہوئی ہے۔ یعنی شہد کی مکھی کو یہ شعور اللہ پاک عطا فرماتا ہے کہ وہ ہر طرح کے پھولوں پر جا کر بیٹھتی ہے، ان کا رس چوستی ہے، پھر اس کے بعد چھتے کے اندر آتی ہے، اپنے پیٹ سے جو کچھ اس نے چوسا ہوتا ہے وہ باہر اس چھتے کے اندر نکال دیتی ہے، اور چھتہ بھی وہ ایسا بناتی ہے کہ اس سے بہتر چھتہ کبھی بن ہی نہیں سکتا۔ یہ سارا کا سارا شعور دینے والی ذات اللہ پاک کی ہے جس نے شہد کی مکھی کو یہ شعور عطا کیا، اور پھر اس شہد کی جو مٹھاس ہوتی ہے وہ ہمارے سامنے ہوتی ہے کہ کڑوے اور طرح طرح کے پھولوں سے وہ رس چوس کے آتی ہے، لیکن جب شہد آتا ہے وہ اپنی مٹھاس میں بے مثال ہوتا ہے۔ اور فرمایا فیہ شفاء للناس، کہ اس کے اندر اللہ پاک نے لوگوں کے لیے شفا رکھی ہوئی ہے، کہ اس شہد میں ہر مرض کی شفا رکھی گئی ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں اپنی قدرت کے جو نظائر ہیں، جو مظاہرے ہیں، ان پہ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ اس سے اللہ پاک کی معرفت پیدا ہوتی ہے، اس کی محبت ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ اسی صورت کے اندر اللہ پاک نے اور بہت ساری باتیں بیان کی ہیں، ان میں سے ایک بات یہ بیان کی کہ حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو کفار نے اس بات پر مجبور کیا کہ یہ اپنی زبان سے کلمہ کفر بکے، یعنی کفر بولنے پر مجبور کیا ان کو، تو اور طرح طرح کا تشدد ان کے اوپر کیا، تو بامر مجبوری انہوں نے کلمہ کفر بولا۔ پھر روتے ہوئے بارگاہ رسالت کے اندر آئے تو قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت نازل ہوئی کہ من کفر باللہ من بعد ایمانی، کہ جو اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کرے تو وہ تو جھوٹوں میں سے ہے، الا من اکریہا وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ جو مجبور کیا گیا، اکراہ یعنی مجبور کیا گیا کہ وہ کلمہ کفر بکے، لیکن اس کا دل ایمان کے اوپر مطمئن تھا، تو اس کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے۔ حرج اس کے اوپر ہے کہ جس نے کھلے دل کے ساتھ کفر بکا تو اس پر اللہ پاک کا غضب ہے اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یعنی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو تسلی دی گئی کہ آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، کہ آپ تو ایمان آپ کے رگوں پہ کے اندر بھرا ہوا تھا، نس نس کے اندر ایمان بھرا ہوا تھا، اب ایسی حالت کے اندر اگر کوئی کلمہ کفر بک بھی دے، بول بھی دے، تو اس کے اوپر کوئی حرج نہیں ہوتا۔ یعنی اگر کوئی شخص مجبور کیا جائے کہ اس کو مثال کے طور پہ گن پوائنٹ پہ لیا ہوا ہے کہ تم نے کلمہ کفر بکنا ہے، تو یہاں اس کے لیے حکم یہ ہے کہ کوشش یہ کرے کہ کلمہ کفر کسی صورت بھی نہ بکے۔ اگر اپنی جان بھی دے دیتا ہے تو اس کا جان دینا یہ اولا ہے، یعنی اس پر اس کو ثواب ملے گا، لیکن اگر وہ جان نہیں دیتا، وہ اپنی جان بچاتا ہے، تو شریعت مطہرہ اس کی بھی اسے اجازت دیتی ہے، اور وہاں یہ کوشش کرے گا کہ ایسی گفتگو کرے گا کہ جس کو زو مانا کہا جاتا ہے، توریہ کرنا کہا جاتا ہے، یعنی ایسی گفتگو کرے کہ جس سے سامنے والا تو یہ سمجھے کہ یہ باقاعدہ کفر بک رہا ہے، لیکن حقیقتاً وہ کفر نہ بک رہا ہو، لیکن اگر سامنے والا کھلا کفر بولنے پر مجبور کرتا ہے اور یہ جانتا ہے کہ اگر میں نے کفر نہ بکا تو یہ مجھے جان سے مار دے گا، تو پھر اس صورت میں کھلا کفر بکنے کی بھی اسے اجازت دی گئی ہے، لیکن دل اس کا ایمان کے اوپر مطمئن ہونا چاہیے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ایمان کی قدر ہم سب کو نصیب فرمائے، اور جو باتیں ہم نے سماعت کی ہیں اللہ پاک ان تمام باتوں پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
حرم زام میں آتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح۔